الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم. سب سے پہلی بات یہ عرض ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایمان اور اسلام جیسی نعمت کے ساتھ علم اور دین کی خدمت والی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. گویا تین بڑی بڑی نعمتیں ہمارے اندر جمع ہیں. ایمان اسلام بہت بڑی نعمت، علم والی زندگی اللہ نے عطا فرمائی کہ ہمارے والی ہمارے بڑے اساتذہ نے ہمیں کسی دارالعلوم مدرسے میں پہنچایا، عالم بن گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالی ہم سے دین کا کام لے رہے ہیں. کوئی امامت کراتا ہے، یہ بھی اللہ کی دین کی بڑی خدمت ہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف فرمائی، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. امامت اور شریعت کی رہنمائی، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. امامت اور ساتھ ساتھ میں لوگوں کو اللہ کے احکام کی رہنمائی کرنا، یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے. مکتب پڑھا رہے ہو، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن بڑے بڑے مقاصد کو لے کر کے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، اس میں بہت بڑا مقصد ہے یتلو علیہم آیاتہ، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت. اور قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہمارے یہاں قرآن کے مکتب کے اندر خود استاد بھی تلاوت کرتے ہیں اور بچوں سے بھی تلاوت کرواتے ہیں، ڈبل کام استاد جی ایک ساتھ کرتے ہیں، خود پڑھیں گے بچوں سے پڑھائیں گے، یہ مقاصد بعثت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن اہم بڑے عظیم کاموں کے لیے دنیا میں مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا، اس میں بہت بڑا کام ہے قرآن مجید سیکھنا اور سکھانا۔ اس لیے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، وہ استو معلما، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے بنیادی مقاصد میں ایک بہت بڑا مقصد تعلیم کو بتلایا، بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر کے مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا۔ اس لیے یہ تینوں نعمتیں اللہ کی بہت بڑی ہمارے لیے کرم فرمائی ہے کہ مومن مسلمان بنایا، علم سے تعلق عطا فرمایا، اور دین کی خدمت اللہ تعالی ہم سے لے رہے ہیں۔ اب اس وقت دنیا میں شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھے ہوئے آپ کے شاگرد بہت کم بچ گئے ہیں، پورے گجرات کے اندر تو ہماری نظر میں صرف ایک شخص ہے، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہ، پورے گجرات میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں، دوسرے اسٹیٹوں میں بھی کہیں کہیں ہے، اب پورے دارالعلوم دیوبند کے اندر میری معلومات میں کوئی مدرس حضرت مدنی کے شاگردوں میں سے نہیں ہے، خود دارالعلوم دیوبند کا عالم۔ ہم 2007 میں میرے استاد، میرے مشفق، میرے مرشد ثانی حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ یہ مشرق جو ہے دنیا کا، جہاں سورج دنیا میں سب سے پہلے طلوع ہوتا ہے، نیوزی لینڈ، فیجی، آسٹریلیا، تو نیوزی لینڈ کے سفر پر ہم گئے، وہاں جا کر کے دیکھا ایک بہت نورانی چہرہ، چمکتا ہوا چہرہ، اور وہاں کے لوگوں کے مسلم بزرگ حضرت مولانا بشیر دیوان صاحب، یہ مشہور بستی گجرات میں علماء کی، لاجپور کے رہنے والے، تو حضرت سے غائبانہ کچھ پہچان تعارف تھا، ملاقات ہوئی، ان کے داماد ہی ہمارے میزبان تھے، عجیب عجیب حضرت مدنی کی باتیں سناتے ہیں، حضرت مدنی کے شاگردوں میں سے اور ان ملکوں کے لیے بڑی روحانی شخصیت ہے۔ انہوں نے تقریباً 1953 یا 54 کے اندر وہ فیجی تشریف لے گئے پانی کے جہاز میں، اسٹیمر میں، اور تب سے یہ 2023 چل رہا ہے، کتنے سال ہو گئے حساب کراؤ، 1954 سے لے کر 2023 اتنے سالوں سے وہ برابر دین کی خدمت میں مشغول ہیں، ابھی بھی حیات ہیں. ان سے پوچھا کہ آپ کی امامت اتنی مقبول ہے یہاں ملکوں میں؟ سال ہاں سال تک مسجد کی امامت، مکتب کی تدریس. تو انہوں نے اپنا ایک عجیب معمول بتایا، فرمانے لگے پانچوں نماز میں اذان سے پہلے میں مسجد کے اندر حاضر ہو جاتا ہوں، اور جب تمام مصلی یہاں سے چلے جاتے ہیں تو اخیر میں مسجد سے باہر نکلتا ہوں. حضرت اس کی حکمت کیا؟ تو فرمانے لگے امت کے لوگوں کو دینی مسائل، دینی احکام معلوم نہیں. مسلمانوں میں جہالت عام ہے. وہاں فیجی آئرلینڈ کے اوپر ہمارے ملک سے یو پی بہار بنگال کی طرف سے 150-200 سال پہلے گئے ہوئے مسلمان بڑی تعداد میں ہیں. اب ان کا انڈیا سے کوئی رشتہ ہی نہیں رہا، بس وہ اردو جو پوربی اردو ہوتی ہے وہ بولتے ہیں، اور کچھ یہاں کے کھانے پینے سے واقف ہے. باقی یہاں ان کا رشتہ دار کون، کہاں کون سی آبادی، کچھ معلومات نہیں. کہا یہاں جہالت عام ہے مسلمانوں کے اندر. مکتب میں جو بچے میرے پاس پڑھنے آتے ہیں وہ دھیرے دھیرے جوان ہوں گے، آئندہ نسل میں دین آئے گا. میں مسجد میں جلدی اس لیے جاتا ہوں، بہت سے مسلمان کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کسی کو کوئی فتویٰ پوچھنا ہو، تو کہا لوگوں میں اب یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ مولانا اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، تو جس کو بھی کوئی دین کی بات سیکھنی ہو تو وہ نوکری پر سے، کاروبار پر سے جلدی آ کر کے میرے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ میرے پاس دینی مسائل کا علم حاصل کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس جو ایک طبقہ آتا ہے بچوں کا مکتب کے اندر، یہ تو کل بڑے ہوں گے اور امت کی آنے والی نسلوں میں انشاءاللہ دینداری آئے گی جن کو آپ پڑھائیں گے، لیکن جو آپ کے پاس پڑھ نہیں سکے، جو آگے نکل گئے، ان کو مسائل کی رہنمائی، فتوے بتلانا، اور بھی بہت سارے دینی کام ہوتے ہیں، دینی ضروریات ہوتی ہے، اس سلسلے میں رہنمائی، یہ ائمہ کرام کی بنیادی ذمہ داری ہے. ہم صرف مصلے کے امام نہیں ہیں کہ سمجھو 2 بجے جماعت ہے تو کہا ہمارے امام صاحب بڑے پابند ہیں، 1:58 پر مسجد میں تشریف لے ہی آتے ہیں، اور سلام پھرانے کے بعد فر من الجزام فرارک من الاسد کے مصداق بنے ہوتے ہیں، بس سلام پھرائی کے مسجد سے روانہ امام صاحب. عام مسلمان پیاسے ہیں، طلب رکھتے ہیں کہ ہم مولانا پاک کے پاس بیٹھے، ان کی دل کی الجھن آپ کے سامنے پیش کرے، اور آپ ان کی کوئی دینی رہنمائی کرے. جب آپ کا نظام الاوقات بنے گا تو طالبین ضرور آئیں گے. جب آپ امت کو فیض پہنچانے کی نیت سے ایسی کوئی ترتیب بنائیں گے تو طالبین کو اللہ تعالیٰ ضرور بھیجیں گے. طالبین ہیں لیکن پیاس بجھانے والے کی ضرورت ہے. اس لیے میری آپ حضرات سے بڑی باادب درخواست, آپ جہاں بھی امامت کراتے ہیں, ہر نماز میں ممکن نہیں تو کوئی دو نماز ہی صحیح, کہ بھائی امام صاحب نماز کے بعد یا نماز سے پہلے اپنے وقت کی گنجائش کے اعتبار سے 15 منٹ 20 منٹ مسجد میں تشریف رکھیں گے. اور ظاہر ہے کہ آپ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھے ہو گئے تو ایک بھی طالب اگر نہیں آیا تو ابھی ثواب تو آپ کو ملنے ہی والا ہے, اجر تو ملنے ہی والا ہے, کیونکہ آپ دین سکھانے کے غرض سے وقت دے رہے ہیں. میری آپ سے بڑی باادب درخواست ہے کہ آپ اپنی زندگی کی کوئی ایسی ترتیب ضرور بنائیے کہ امت کے جو بڑے لوگ ہیں, بوڑھے, ادھیڑ عمر کے, جوان, ان لوگوں کو دین پہنچانے کے لیے ہماری طرف سے کوئی وقت مقرر ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بارڈولی میں بھی مسجد اقصیٰ ہے, تو مسجد اقصیٰ کی جب تعمیر ہو رہی تھی میرا بہت بچپن تھا, جنگل میں کالونی بنی کھیتوں کے بیچ میں اور وہ مسجد تعمیر ہوئی. والد مرحوم نے اس کے چندے کے لیے باقاعدہ سفر بھی کیا. جب مسجد آدھی بن گئی نماز شروع کر دی کہ تکمیل ہوتی رہے گی, جنگل میں کالونی تھی, وہاں ہماری یہاں کی کالج کے ایک مشہور پروفیسر تھے جو ہندوؤں میں بھی بہت مقبول مسلمان پروفیسر تھے, اور دوسرے تاجر قسم کے لوگ. ان بڑے بوڑھوں نے مرحوم والد صاحب کو درخواست کی کہ ہمیں مسائل سیکھنا ہے, 50 سے اوپر ہماری عمر ہو گئی لیکن دین کے عقائد, مسائل, فرائض ہمیں جیسے چاہیے ایسے آتے نہیں ہیں. ہم عشاء کے بعد وقت دے سکتے ہیں؟ تو والد مرحوم نے خوشی خوشی اس کو قبول فرمایا. فضائل اعمال کی تعلیم ایک روز 10-12 منٹ کی ہوتی, ایک دن 2 منٹ کی ہوتی, ایک ایک دن کی باری طے کر. مختصر تعلیم اور کبھی فضائل اعمال کی تعلیم ہی چھوڑ دی جاتی, اور اس دن تعلیم الاسلام کا درس ہوتا تھا. اور ایک بڑے تاجر وہ خود اعلان کے ذمہ دار بنے کہ میں کہیں بھی کاروبار میں اپنی دکان میں ہوں گا عشاء میں تو آئی جاؤں گا, اور وہ خود باری برابر ذہن میں رکھتے تھے کہ آج فضائل کی تعلیم ہوگی, آج مسائل کی تعلیم ہوگی. اب میرا بچپنا تھا تو تعلیم الاسلام کا اردو نسخہ گھر سے لانے کی میری ذمہ داری رہتی. اب بچپنے میں کھیلتے کھیلتے مسجد پہنچ گئے عشاء میں, اب ان کا اعلان سن کے یاد آتا مجھے کہ تعلیم الاسلام لانی. تو بچپنا تھا, دھڑام سے بھاگتے تھے اور جلدی سے گھر سے تعلیم الاسلام لا کر محراب کے پاس رکھ دیتے تھے, پھر وہ باقاعدہ درس دیتے تھے درس کے انداز, اور لوگ جم کے بیٹھتے تھے. اور باقاعدہ تعلیم 12-15 منٹ کی ہوتی مسائل کی, اس کے بعد کتاب بند کر کے والد صاحب فرماتے, اچھا بتاؤ کیا سمجھے اور کیا پوچھنا ہے. چونکہ ان سب میں ان کی عمر زیادہ تھی اس لیے بے تکلف پوچھتی, کیا سمجھے آج یہ مسئلہ آیا, کیا سمجھے. اور اس کے بعد یہ سوال ہوتا کیا کچھ پوچھنا ہے, کوئی نیا مسئلہ یا کوئی اور معاملے کے اندر. تقریباً آدھے گھنٹے کی ایک روز چھوڑ کر ایک روز باقاعدہ مجلس مسائل کی ہوتی تھی. مجھے یاد نہیں کہ تین یا چار سال لگے پوری تعلیم الاسلام انہوں نے درسن پڑھائے عوام کے اندر اور لوگ بہت خوش ہوئے کہ ہمارے لیے بھی یہ دین سیکھنے سکھانے کا ایک بہترین سلسلہ جاری ہوا ہے. میرے موقر معزز علماء کرام, امت کے ایک ہی طبقے کو ہم تعلیم دے رہے ہیں, مکتب میں پڑھنے آنے والے بچوں کو, بچیوں کو, جوان طبقہ, بڑی عمر کا طبقہ, ان کو علمی اور دینی فیض پہنچانے کے لیے ہماری طرف سے کوئی نہ کوئی شکل ضرور ہونی چاہیے, کوئی نہ کوئی شکل ہونی چاہیے. ائمہ کرام کے علاوہ جو ہمارے مدرسین حضرات جن کے ذمے کہیں امامت نہیں ہے لیکن جہاں مکتب پڑھاتے وہ مختلف آبادیوں میں ایسے سلسلے شروع کریں, نئی نئی کالونیوں میں, نئی نئی جھپڑوں میں, کہ بھائی مولانا صاحب آئیں گے. اور دیکھیے اس کے لیے مانوس کرنے کے لیے ہم ہر جائز طریقہ اپنانے کی کوشش کریں جو شریعت کی نظر کے اندر جائز ہو. ہمارے بزرگوں میں ماضی قریب میں راندیر میں حضرت مولانا محمد رضا اجمیری رحمت اللہ علیہ تھے, جن کے صاحبزادے اس وقت حضرت شیخ قاری رشید اجمیری صاحب ہیں, ان کے ابا بڑے نورانی شخص تھے, زندہ ولی تھے اللہ کے. میرا نکاح انہوں نے پڑھایا تھا. حضرت مولانا محمد رضا اجمیری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آنکھ سے دیکھا. ایک مرتبہ ہمارے ڈابھیل کے معتمم صاحب نے مجھے ایک خط لے کر کے, شورا کی مجلس کا خط لے کر کے بھیجا کہ حضرت کو پہنچا تو آ. حضرت شورا کے رکن تھے اخیری زندگی تک. تو میں گیا دوپہر کے وقت میں, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور عجیب منظر, جیسے کہ کسی کیمسٹ کے اندر یا سپر مارکیٹ میں جا کر کے لوگ آرڈر دیتے ہیں, 100 گرام یہ دال دے دو, 500 گرام یہ چاول, 100 گرام مرچی, اس طرح وہ حضرت کو لسٹ گنوا رہے ہیں. سر کے درد کی ایک تعویذ لکھو مولانا, بال بہت جھڑتے اس کی دوسری تعویذ لکھو, وہ چھوٹا بچہ روتا بہت ہے اس کی ایک تیسری لکھو. یعنی چند منٹ میں بیٹھا تو ہر آدمی 10-11 سے کم تو آرڈر دیتا ہی نہیں تھا حضرت کو, اور حضرت بھی خوشی خوشی اس کو لکھ لکھ کر کے عنایت فرما رہے تھے. جب بھیڑ کم ہوئی تو میری طرف متوجہ ہو کے ارشاد فرمایا, مولوی صاحب امت کو غلط جگہ جانے سے بچانے کے لیے میں ان کو اللہ کے نام سے تعویذ دے دیتا ہوں, اگر میں نہیں دوں گا تو یہ غلط جگہ پر جا کر کے اپنا ایمان برباد کریں گے, اپنے اعمال برباد کریں گے. تو غلط جگہ جانے سے بچانے کے لیے میں نے یہ سلسلہ رکھا ہے کہ جب بخاری شریف پڑھا کے حضرت آ جاتے تھے تو کچھ وقت طے تھا, پھر شام کا وقت تھا. یہ میں آپ کو اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ امت کے اندر جہاں دین کی طلب بالکل نہیں ہے اور بڑوں میں جہالت اور غفلت عام ہے, وہاں شرعی دائرے میں رہ کر جائز طریقے سے بزرگوں کے مجربات چھپے ہوئے ہیں, بیشتی زیور کے اندر مستقل ایک باب تعویذ اور عملیات کا ہے, وہاں سے آپ نقل کر کر کے جو ہے لوگوں کو دیجئے, اور مقصد ہمارا یہ ہو کہ یہ دین سے قریب آ جائے, آپ سے تعویذ بھی لے, کلمہ بھی سیکھے, تعویذ بھی لے وے قرآن بھی سیکھے، تعویذ بھی لے وے نماز بھی درست کرے، تعویذ بھی لے وے حرام حلال بھی سیکھے اور اس کے مطابق وہ عمل کرنے والے بنے. یہ تو ایک مثال دی کہ جائز تدبیر اپنا کر کے امت کو مانوس کرو، امت کو قریب کرو، اور جوان طبقہ، بڑی عمر کا طبقہ جن کے اندر جہالت ہے، بے دینی ہے، مسائل سے بالکل واقفیت نہیں ہے، ان لوگوں کو دین پہنچانا یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے، بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیے ہم جس مدرسے کے اندر پڑھے، جہاں ہم نے تعلیم حاصل کی، وہاں امت کے ہر طبقے کا چندہ آتا ہے، ہر طبقے کا چندہ آتا ہے. کاشتکار لوگ اناج گلہ دیتے ہیں، تاجر لوگ اپنی زکات دیتے ہیں، دکان چلانے والے اپنی حیثیت سے دیتے ہیں. تقریباً امت کے ہر طبقے سے ان اداروں کو چلانے کے لیے چندہ آتا ہے. تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ امت کے ہر طبقے کو ہماری طرف سے دین پہنچے، ہر طبقے کو دین پہنچے ہماری طرف سے. ہم آیت پڑھتے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. انہوں نے ہماری تعلیم تربیت کے پیچھے چندہ دیا، بلکہ آج بھی جو ہم اپنے وقت کی اجرت لیتے ہیں، جن کو ہم تنخواہ پگار کہتے ہیں، وقت لگانے کے اوپر، یہ تنخواہ جو ہم کو وقت کی اجرت دی جاتی ہے، یہ امت کے ہر طبقے کے چندے سے دی جاتی ہے. مسجدوں کے دروازوں پر پیٹی لگی ہوئی ہے، ذمہ دار حضرات چندہ کرتے ہیں. ہر طبقہ، جمعہ کے دن، عید کے دن، ہر طرح کے لوگ اس میں ڈال کے جاتے ہیں. بہت سی مسجدوں میں باقاعدہ صف کے آگے جنتی کنچا گھومتا ہے، اور جو ہے لوگ اس کے اندر جنت میں اپنا کھانا بک کراتے ہیں. ہر طبقہ. تو جس طرح تعلیم کے زمانے میں جب ہم طالب علم تھے، تب امت کے ہر طبقے کا چندہ آیا ہمارے لیے، اس وقت ہم معلم ہیں، اس وقت بھی امت کے ہر طبقے کے تعاون سے ظاہری دنیا میں اللہ ہمارا کام چلا رہے ہیں. تو پھر ہماری بہت بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ امت کے ہر طبقے کو ہماری طرف سے دین پہنچے، دین کی بات پہنچے. یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری اور فرض منصبی بنتا ہے. اسی لیے میں آپ حضرات سے بہت ادب سے درخواست کرتا ہوں، ائمہ کرام، مدرسین حضرات، کوئی نہ کوئی شکل بناؤ کہ امت کے جوانوں کو، بوڑھوں کو کیسے ہم دین پہنچائے، اس کی کوئی ترتیب ہماری طرف سے قائم ہو. کرو گے اس کی کوشش؟ ضرور اس کی کوشش اور تدبیر کرو، یہ ہمارے لیے بہت ضروری چیز ہے. جب امت کے ہر طبقے کو ہماری طرف سے دینی فیض پہنچے گا، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی کے یہاں جو ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری کا کچھ حصہ ہم ادا کر پائیں گے. ایک اور خاص درخواست آپ کی خدمت کے اندر یہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارا مقام بتلایا، قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور جن کے پاس علم نہیں ہے، دونوں میں فرق ہونا چاہیے. دونوں کا رہن سہن، دونوں کا زندگی گزارنے کا انداز، دونوں کی وضاقتہ لباس، شکل صورت حلیہ، یہ بہت بڑا فرق ہونا چاہیے، بہت بڑا فرق ہونا چاہیے. ہماری شکل صورت، ہمارے کپڑے، ہماری وضاقتہ، ہمارا رہن سہن، ہماری زندگی دیکھ کر کے لوگوں کو بے اختیار پتہ چل جائے یہ کوئی مولانا صاحب ہے، یہ کوئی حافظ صاحب ہے، یہ کوئی قاری صاحب ہے، یہ کوئی امام صاحب ہے، یہ کوئی مدرس صاحب ہے. نمایاں ہونا چاہیے ہماری طرز زندگی، ہمارا رہن سہن اس کے ذریعے. یہ بھی آج کے حالات میں ہماری بہت بڑی ذمہ داری بن گئی، بہت بڑی ذمہ داری. یہی اس آیت کا سبق ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور جن کے پاس علم نہیں ہے ان میں بین فرق ہونا چاہیے، واضح فرق ہونا چاہیے. ہمارے ایک دوست ہے، وہ آپ کے علاقے میں ایک مرتبہ تشریف لائے، مسجد بنی تھی ان کی حلال کمائی سے، تو اس کے لیے وہ تشریف لائے تھے. یہاں سے واپسی کے اندر ہمارے ایک معاون نگران ساتھ میں تھے، تو پالنپور کے علاقے میں ان کی بستی میں وہ رکے. اب فجر کی نماز میں مسجد میں آئے تو آج تک خوشی سے مجھے کہتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں سارے مولوی رہتے ہیں، ایک بھی عام آدمی ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا آپ نے کیسے اندازہ لگایا؟ تو کہا پوری مسجد کا مجمع ہر ایک کی سفید کفنی تھی، سفید ازار تھی، سفید ٹوپی تھی، ہر ایک کی شریعت کے مطابق مکمل داڑھی تھی. کا ایک آدمی بھی مسجد کے اندر مجھے رنگین کپڑے والا اور آدھی داڑھی یا مونگی داڑھی والا نظر نہیں آیا. تو کہا ان کے گاؤں میں سب مولانا ہی رہتے ہیں، آج تک وہ تعریف کرتے ہیں. میں نے کہا ایک عام آدمی نے اہل علم کو کیسے حلیے میں، کیسی وضاقتہ میں، کیسی شکل صورت میں رہنا چاہیے، وہ ہمیں سبق سکھا دیا کہ عالموں کی، حافظوں کی، مدرسوں کی شکل صورت، حیت، وضاقتہ کیسی ہو، کا انہوں نے ہمیں بتلا دیا. تو ہماری رہنے کی جو طور طریق عادتیں ہیں، حلیہ وضاقتہ ہے، یہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ہم اہل علم کی جماعت کے فرد ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ جائے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، دونوں میں بین فرق ہونا چاہیے. اسی لیے میں آپ حضرات سے بہت ادب سے درخواست کرتا ہوں، میں اس وقت جائز ناجائز، مکروہ وغیرہ کی بحث کرنے نہیں بیٹھا ہوں، چونکہ اہل علم کے پاس علم استدلال بہت ہوتا ہے، اور وہ جہاں بھی اپنی کوتاہی ہوتی ہے وہاں علم استدلالی کو پوری طاقت سے بروئے کار لاتے ہیں. اس لیے میں پہلے ہی وضاحت کر دیتا ہوں کہ میں اس کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوں جائز ناجائز، مباب اولا کیا ہے، مکروہ کیا ہے، اس کے لیے میں تو آپ کو یہ سنا رہا ہوں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی موجود ہے کہ مردوں کے لیے اور زندوں کے لیے اللہ کے نبی نے سفید کپڑے پسند فرمائے، مردوں کے لیے بھی اور زندوں کے لیے بھی. اب اگر آپ کے پورے رادھن پور شہر میں ایک مردے کو بالاتفاق یعنی اتفاقی طور پر رنگین کفن میں دفنا دیا. تو گجرات نہیں پورے ملک میں جتنے دارالافتاء ہے وہاں زیروکس کیا ہوا استفتاء پہنچ جائے گا کہ یہ جائز ہوا ناجائز ہوا, مردے کو پھر نکالنا پڑے گا نہیں نکالنا پڑے گا, تکفین صحیح ہوئی نہیں ہوئی. پورے ملک کے سارے دارالافتاء میں یہ زیروکس والا فتویٰ پہنچ جائے گا. اللہ نہ کرے جو اس وقت ارض قدس کی صورت حال ہے ایسی کوئی حالت ہو جائے, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے, اور آدمیوں کو کفن کے لیے کپڑے ہی نہ ملے اور جو میسر آیا اس میں کفنا دیا اور رنگین کرتے کپڑے میں کفنایا رنگین چادر میں, تو لوگوں کا کیا حال ہو جائے, سوال پہ سوال شروع ہو جائے. تو جس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سفید کپڑے پسند فرمائے, اسی حدیث کے اندر ہے کہ زندوں کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے پسند فرمائے. اور ہم دعا پڑھتے ہیں معصور منقول دعاؤں میں, اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا بہت بڑا سبق ہے. یہ دعا کیا ہے, اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی, اے اللہ میرے اندر کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دیجئے, میرے اندر کو میرے ظاہر سے اچھا بنا دیجئے. واجعل علانیتی صالحا, اور میرے ظاہر کو بھی صالحین جیسا نیک لوگوں جیسا بنا دیجئے. کتنی زبردست دعا ہے. کیا معلوم ہوا, ہمارے ظاہر کا اثر ہمارے باطن اور دل کے اوپر پڑتا ہے. ہمارے ظاہر کا اثر ہمارے باطن اور دل کے اوپر پڑتا ہے, یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر ہمارا ظاہر سنت کے مطابق شریعت کے قانون کے مطابق ایک مشت داڑھی ہے ہمارے چہرے کے اوپر, سفید کپڑے ہیں, تخنوں سے اونچے ازار ہے, عربی جبہ جو مولانا لوگ پہنتے ہیں وہ تخنوں سے اونچے ہیں, جو لوگ لنگی پہنتے ہیں وہ تخنوں سے اونچے ہیں, نماز با جماعت مسجد میں اہتمام کرتے ہیں, سنن نوافل کا اہتمام کرتے ہیں, یہ سب ظاہری چیز کا اثر باطن پر پڑے گا اور علماء کی ان ظاہری چیزوں کا امت پر اثر پڑے گا. بہت بڑی چیز ہے یہ. ہمارے ظاہری احوال ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو پہلا اثر ہمارے باطن کے اوپر اور دوسرا اثر امت کے عام لوگوں کے اوپر آئے گا. اس لیے ہماری ظاہری شکل صورت وضع قطع رہن سہن یہ صالحین جیسی ہو تو امت کے اندر بھی یہ چیزیں انشاءاللہ آئے گا. یہ کتاب لیے میں ابھی سفر میں پھرتا ہوں, اس میں ایک عنوان ہے, اس عنوان کا حاصل یہ ہے کہ علماء سے لوگ نفرت کن کن اسباب کی وجہ سے کرتے ہیں. عجیب باتیں جمع کی اس میں ایک بات یہ لکھی ہے کہ جب مولانا لوگ سنت اور نفلیں نہیں پڑھتے تو اس سے بھی امت کے اندر نفرت آتی. میں تو کہتا ہوں کہ بھائی پہلے ہی میں نے کہا علم استدلالی کے لیے میں نہیں بیٹھا ہوں, یقیناً حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول سنن نوافل گھروں میں پڑھنے کا تھا, لیکن وہ دور اور آج کا دور, ہم تو مسجد میں آ کے پڑھے سنن اور نوافل, ہم جلدی آ جائیں سنن نوافل پڑھیں امت بھی پڑھے گی اور امت کو ایک عملی سبق ملے گا. اس سلسلے میں. اور دوسرا یہ بھی لکھا ہے اس میں کہ مسجد کے علاوہ بغیر ضرورت نماز با جماعت کا نظام بنانا, مسجد کے علاوہ بغیر ضرورت نماز با جماعت پڑھنا. اب بہت سے لوگوں کو ہم پوچھتے ہیں فل صاحب جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, تو کہا میں اور میری بیوی جماعت کر کے ہی پڑھتے ہیں گھر کے اندر, یقیناً جماعت کا ثواب ملے گا, ہرگز میں منع نہیں کرتا ہوں, لیکن آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ مسجد میں آ کے نماز با جماعت ادا کیجیے. کبھی بیمار ہے, کبھی سفر سے دیر سے آئے, مسجد میں جماعتیں ہو چکی اور آپ نے گھر میں نماز با جماعت کر لی, ساتھیوں کے ساتھ پڑھ لی, وہ الگ چیز ہے. لیکن بعض لوگ عام عادت بنا لیتے ہیں کہ بھئی مسجد میں جماعت ہو رہی ہے لیکن یہ میں حسن زن کے لیے کہہ رہا ہوں, یہ نہیں کہتا کہ وہ نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں, یہ حسن زن کہ بھئی اپنے گھروں میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہ کہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہوں گے. نہیں, آپ مسجد میں آئیے اور سنن پڑھیے, نوافل پڑھیے, جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھیے. بلا ضرورت ہم لوگ گھروں میں اور دوسری جگہوں پر نماز کا نظام ہرگز نہ بنائیں. یہ طریقے سے بھی امت میں نفرت آتی ہے. تیسرا ایک سبب اس میں لکھا ہے کہ مدرس اور علماء جب تخنے کے نیچے کپڑے لٹکاتے ہیں, مثلا نزار یا عربی جبہ یا لنگی, تو کہا یہ چیز بھی عوام کے اندر بدگمانی پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے کہ ہمارے مولانا ایسا کرتے ہیں, ہمارے استاد ایسا کرتے ہیں, ہمارے امام صاحب ایسا کرتے ہیں. یہ بھی بدگمانی اور نفرت پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اسی لیے ہم دیکھیے 100 عام آدمی تخنے کے نیچے کپڑے پہنے, یقیناً وہ غلط کام کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, لیکن ایک عالم اگر ایسا کام کرے گا تو وہ پوری بستی والوں کی زبان پر اہل علم کی برائی کا ذریعہ بنے گا, عوام کو غیبت میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بنے گا, بدگمانی پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے. ہماری ظاہری وضاقت, ہماری شکل صورت شریعت سنت اور تقویٰ کے مطابق ہو. خضو زینتکم عند کل مسجد اور ولباس التقویٰ ذالک خیر. یہ ہمارے اندر ہونا بہت ضروری, بہت ضروری ہے. اور ایک بات مجلس کے ختم کرتے کرتے میں آپ کو عرض کر دوں, اپنے پاس پڑھنے آنے والے بچوں کے ساتھ شفقت, نرمی, رحمت, محبت, ہمدردی, خیر خواہی کے جذبات بڑھاؤ, زیادہ کرو. ہر بچے کے ساتھ شفقت ہو, نرمی ہو, ہمدردی ہو, خیر خواہی ہو, ان کے ساتھ بہت اچھے انداز میں ہم لوگ تعلیم کا کام کریں, یہ بہت ضروری ہے اس زمانے میں. اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے, اور آپ کی صفت قرآن نے کیا بیان فرمائی, فبما رحمت من اللہ لنت لہم لنت لہم, اللہ کی مہربانی سے آپ نرم ملنت لہم. تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی میں, نیابت میں معلم کا کام کرنا ہے, تو ہم اپنے اندر نرمی پیدا کریں, شفقت محبت طلبہ کے ساتھ پیدا کریں, ہمدردی خیر خواہی پیدا کریں. ایک واقعہ سناؤں میں اس کے اوپر. آپ ہمارے والد مرحوم نے 50 سال مکاتب کا کام کیا, 50 سال اس کے اوپر. ان کے یہاں کوئی بچہ غیر حاضر رہ ہی نہیں سکتا تھا, اور ریوے تو سمجھنے کا کہ آخری مجبوری تھی بچے کی. جو بچہ غیر حاضر ہوا, لمبے زمانے تک انہوں نے امامت بھی کرائی, تو ظہر یا عصر کی نماز کے بعد سیدھے وہ غیر حاضر بچے کے گھر ہی پہنچ جاتے تھے سیدھے. اور حال یہ تھا کہ 50 سال سے اوپر تدریس کی تو اکثر بچوں کی مائیں اور باپ وہ بھی شاگرد تھے تو پہنچ جاتے تھے, خاص طور پر عصر کی نماز بعد ان کا یہ معمول تھا, کبھی ظہر میں بھی چلے جاتے تھے. کیوں آج پڑھنے نہیں آیا تھا؟ تو ایک سبب عام ہے, بیمار. تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے ان کو عملیات کی اجازت تھی تو بیٹھتے تھے, پوچھتے کیا بیماری ہے, اور بیماری کے مطابق دیسی علاج بھی بتاتے تھے اور پانی بھی دم کر کے دیتے تھے. اب کوئی عذر ہی نہیں رہتا تھا, کوئی نہ کوئی دیسی علاج بتا کر کے آتے. جیسے ہمارے یہاں پیٹ میں درد, یہ طلبا کی عام شکایت ہے اداروں میں, پیٹ میں بہت دکھ رہا تھا. درج عرض میں بھی بچے یاد نہیں ہوتے, پیٹ میں درد بہت. تو ہمارے یہاں جامعہ ڈابھیل میں بھی ایک بہت پرانے حفظ کے استاد تھے, حضرت حافظ ابراہیم پھڑیا رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے تقریباً 52 سال حفظ پڑھایا. فلاح دارین تڑکے سر کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دلیوی رحمت اللہ علیہ نے بھی حافظ صاحب سے حفظ کیا تھا. جب مولانا ابرار صاحب شیخ المشائخ تھے اس زمانے میں میں نے دیکھا, آپ کی عبرت کے لیے کہہ رہا ہوں, اس زمانے میں وہ باقاعدہ خط کے ذریعے سے پوسٹ کارڈ لکھ کر کے وقت طے کر کے 2-3 مہینے میں ایک مرتبہ حافظ صاحب کو ملنے ڈابھیل تشریف لاتے تھے, جبکہ وہ شیخ المشائخ کے درجے کے اوپر تھے. پوسٹ کارڈ لکھے کہ فلاں تاریخ کو ابرار آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہے, حافظ صاحب ان تاریخوں میں آپ موجود ہیں, اور پھر جمعرات کے دن شام کو تڑکے سر سے باقاعدہ آتے, اور حافظ صاحب امام بھی تھے. تو ہمارے یہاں مشہور میاں مسجد ہے عثمانی مسجد, وہاں حافظ صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے, پھر حافظ صاحب کے ساتھ گھر جاتے, کھانا کھاتے, چند گھنٹے قیام کرتے, اور پھر تشریف لے جاتے. اپنے اساتذہ سے تعلق, اپنے بڑوں سے تعلق, یہ آپ کی زندگی میں ترقی کا ذریعہ ہے. آج ہم لوگ اپنے اساتذہ سے تعلق ہی نہیں رکھتے. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, جو ٹہنی درخت سے جڑی رہتی ہے اس پر پتے بھی آئیں گے, پھول بھی آئیں گے, پھل بھی آئیں گے, اور جو ٹہنی کاٹ دی جاتی ہے پھل تو آئیں گے ہی نہیں, پھول بھی نہیں آئیں گے, پتے بھی سوکھ جائیں گے, اور ایک وقت آئے گا کہ لکڑی کو لوگ جلا کے راکھ بنا دیں گے. اپنے اساتذہ کے پاس جاؤ, فون سے ان کے تعلق میں رہو, کبھی کبھی ان کی خدمت میں جاؤ, اپنی حیثیت کے مطابق اپنے استادوں کے لیے ہدیہ لے جاؤ, ان سے دعاؤں کی درخواست کرو, یہ معمول بناؤ اپنی زندگی کا. تو جب تک حافظ ابراہیم پھڑیا صاحب حیات تھے تو ان کی درسگاہ میں ایک ڈبہ ہلدی اور ایک ڈبہ نمک رکھا رہتا تھا, اور تمام درجات حفظ میں مشہور تھا. کوئی بھی طالب علم استاد کو کہ استاد سبق یاد نہیں ہوا, پیٹ بہت درد کر رہا ہے, چلو جاؤ حافظ صاحب کی کلاس میں. تو حافظ صاحب کی کلاس میں کپ رکھا رہتا تھا, باہر پانی کا نل تھا, وہاں سے پانی بھرو, ہلدی نمک ملا, گھول کے پی جاؤ, یہ ایک دیسی دوا پیٹ کے درد کی, اور پھر آ کر کے سبق یاد کرو. تو میں مرحوم والد کی یہی بات کہہ رہا تھا, کوئی بھی بچہ بیمار, بچی بیمار, وہ خود پہنچ جاتے تھے. کیا تکلیف ہوئی, اس کا دیسی علاج بتلا دے, پانی دم کر کے دے رہے. یہ شفقت اور ہمدردی ہمارے اندر جب آئے گی تو انشاءاللہ ہمارے پاس پڑھنے والے بچے ہم سے محبت کریں گے, اور وہ دین سیکھیں گے, اور ہمارے لیے انشاءاللہ صدقہ جاریہ بن جائے. اب اگر کوئی ماں یوں کہتی کہ شادی تھی اس لیے بچہ نہیں آیا تھا, تو ماں باپ چونکہ اکثر ان کے شاگرد ہوتے تھے تو سب کی بھی وہ خبر لیتے تھے کہ شادی میں جانا تھا, 10 بجے سبق کے بعد جاتے, کیوں جلدی چلے گئے, سبق میں کیوں چھٹی کی. بعض مرتبہ اگر شاگرد نہ ہو تو بیٹھ کے سمجھاتے تھے ان کو کہ بھائی شادی وغیرہ کی وجہ سے سبق میں غیر حاضری نہیں کرنی چاہیے, سمجھاتے تھے جا کر کے. تو اس ترتیب کا فائدہ کیا تھا, کوئی غیر حاضری ہی نہیں کرتا تھا. وہ جانتے تھے کہ اگر غیر حاضری کی تو مولانا آنے ہی والے ہیں, یہ طے ہے, آ ہی جائیں گے گھر کے اوپر. پھر بعد میں جب کمزوری آ گئی آخری زندگی میں تو لینڈ لائن فون آ گئے, اس وقت کے موبائل نہیں تھے. تو اس زمانے میں ایک لینڈ لائن فون کے اوپر 1.5 روپیہ خرچ ہوتا تھا, لیکن باقاعدہ وہ فون کرتے تھے, آجے تمہارو دیکرو کیم پڑوانی آئی ہو, سیدھا سوال ان کا فون کر کے وہ باقاعدہ بڑھاپے کے زمانے کے یار, کل صبح جلدی بھیج دو, یا یہ کہ آج نہیں آیا تھا تو مغرب بعد بھیج دو, میں پڑھا دوں گا آج کا چھٹا ہوا سبق. اس طریقے سے اس قدر ہمدردی اور خیر خواہی. تو اس کا نتیجہ میں آپ کو بتاؤں, ایک مثال صرف, کئی واقعات ہیں ایسے. آخرت میں جو اجر ان کو مل رہا ہے وہ تو مل ہی رہا ہے. بعد میں ایک وقت ایسا آیا کہ میرے فورین کے دینی اسفار شروع ہوئے بیرین ملکوں کے. اب ہمارے یہاں کے لوگ بڑے ہو کر کے فورین زیادہ جاتے, میں جس ملک میں بھی جاؤں تو وہاں سب سے پہلے لوگ میری ملاقات کر کے پوچھے ہمارے استاد خیریت سے ہیں, پہلا سوال, یعنی والد کے لیے. ان کے سوال پہ مجھے رونا آ جاتا تھا, ہمارے استاد خیریت سے ہیں, طبیعت کیسی ہے استاد کی. اور پھر دھیرے سے کہہ رہے جتی وقت بیگ میں جگہ رکھ جو استاد ہارو کہیں موکلوانے سے. مجھے ہیر ساتھ حسد آتی تھی, حالانکہ سگے باپ کا معاملہ کہیے, میں سفر کر کے آیا تو مجھے نہیں پوچھ رہے کہ سفر خیریت سے رہا, سفر میں کوئی تکلیف تو نہیں, یہ نہیں پوچھ رہے, اور سیدھے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے استاد خیریت سے. یہ سوال کرتے باقاعدہ لمبا چوڑا, میں نے دینی سفر پہلے کیا تھا بمبئی سے پیرس ہوتے ہوئے پاناما سینٹرل امریکہ کا. جو بزرگان دین وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جس کو بھی ایروپلین میں بیٹھنے کا شوق ہو اس کو ایک بار پناما بھیج دینے کا, 25 گھنٹے ایروپلین میں لگتے ہیں 2-3 ملا کر کے تو جا کے آدمی پہنچ پاتا ہے. تو میں کہا میں اتنا تھکا, مجھے تو پوچھو آپ کو کیسا حرام کر, لیکن نہیں, ہمارے استاد کیسے ہیں, ایک ہی بات. تو یہ میں آپ کو نتیجہ بتلا رہا ہوں, جب استاد نے ہمدردی کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ پوری کڑن اور فکر کے ساتھ بچوں کو تعلیم دی تو بچے ان کے کیسے عاشق بن جاتے ہیں, کیسے عاشق بن جاتے ہیں, کیسے ان سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں. اسی لیے میرے علماء کرام, معزز مدرسین ائمہ کرام, آپ بچوں کو پوری ہمدردی کے ساتھ, پوری شفقت کے ساتھ, پوری محبت اور نرمی کے ساتھ ان بچوں کو تعلیم دو, انشاءاللہ العزیز یہ ہمارے لیے آخرت میں صدقہ جاریہ بنیں گے اور دنیا میں بھی ہمارے لیے عزت کا ذریعہ بنیں گے, بہت بڑی چیز ہمارے لیے بنیں گے. میں امید کرتا ہوں میری ان گزارشات کو آپ لوگ اپنے دل پر لیں گے. جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا, امت کے جوانوں اور بڑوں کے لیے کوئی وقت ضرور طے کرو مشورے سے کہ ان کو کیسے دین پہنچاؤ, اور آپ کی وضاقت شکل صورت ایک متبع سنت مسلمان جیسی ہو. پڑھنے والے بچوں کو پوری شفقت ہمدردی کے ساتھ آپ جو ہے دین کا علم دو, یہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اس کتاب میں ایک واقعہ پڑھا کہ حضرت حماد کوفی رحمہ اللہ, کہا امام ابو حنیفہ کے استاد, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بڑے جلیل القدر تابعین میں سے. وہ ایک مرتبہ کہیں دور سفر میں گئے, سفر سے لوٹ کر کے آئے تو گھر میں بچوں نے اہلیہ نے سب نے پوچھا سفر میں ہماری یاد آئی تھی کہ نہیں آئی تھی, جیسے پوچھنے کا معمول ہے کیونکہ اس زمانے میں ٹیلی فون دے تھے نہیں کہ واٹس ایپ سے کانٹیکٹ میں رہے گئے, کہا سفر میں آپ کو ہماری یاد آئی تھی کہ نہیں آئی تھی. تو جلیل القدر تابعی حضرت حماد نے فرمایا کہ پیارو مجھے تم سے زیادہ میرے شاگرد ابو حنیفہ کی یاد پورے سفر میں ستاتی رہی, میرے شاگرد ابو حنیفہ کی یاد مجھے پورے سفر کے اندر ستاتی رہی کہ میرے عزیز کا اس وقت سبق رکا ہوا ہے, وہ کس حال کے اندر ہوگا, اس کے علم کی پیاس کون بجھاتا ہوگا. ایک استاد کو اپنے شاگرد سے یہ محبت ہو تو پھر اس کے سامنے بیٹھنے والے ابو حنیفہ بنتے ہیں اور جو امت کے امام بنتے ہیں. تو ایک استاد کے دل میں اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کا ایسا محبت ہمدردانہ جذبہ اور تعلق ہو تب جا کر کے یہ چیز انسان کے اندر آتی ہے. بہرحال اپنے پاس پڑھنے والے بچوں کے ساتھ شفقت ہمدردی کا معاملہ کرو. میرا تو دل چاہتا ہے کہ مکتب کے متولیوں کو یوں کہوں کہ ہر درسگاہ میں یہ آیت ترجمے کے ساتھ لگوا دے وے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. بچوں سے غلطی ہو جائے تو معاف بھی کر دو, بلکہ بچوں سے اور بڑی غلطی ہو جائے تو اللہ کو بھی کہو اللہ ہمارے ان بچوں کو معاف کر دے. کبھی کبھی بچوں سے بھی مشورہ لو کہ بیٹا میں نے یہ سبق پڑھایا, تمہارے ذہن میں کوئی اور بات ہو تو بتاؤ, میں کیسے اور اچھا سبق تم کو پڑھاؤں. یہ صفات ایک معلم کے اندر ہو تو انشاءاللہ وہ کامیاب معلم ثابت ہوگا. آخری ایک دعا کی درخواست میں آپ سے کر رہا ہوں, آپ اللہ کی بارگاہ میں بار بار ایک دعا مانگو اپنے لیے بھی میرے لیے بھی کہ اللہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے مجھے قبول فرما لیجیے. یہ دعا مانگنے کا اہتمام کرو, جب بھی آپ کو لگے کہ یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے یا باقاعدہ اہتمام کر کے دعا کرو, اے اللہ موت تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے ہمیں قبول فرما لیجیے. اس لیے کہ بعض مرتبہ ہماری زبان سے کبھی ناشکری ناقدری ہو جاتی ہے اور اللہ یہ نورانی مبارک سلسلے سے محروم نہ کر دے رہے, اس کا ڈر لگتا ہے. بہت سے علماء کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے, پڑھانے میں کیا تنخواہ ملتی ہے, اس سے بہتر دکان کر لو, پڑھانے میں کیا ملتا ہے, اس سے بہتر میں کسی کی یہاں نوکری شیش کیا کر لو. میں یقیناً آپ کو کہتا ہوں اللہ نے مولویوں کو جو مائنڈ پاور دیا ہے, دماغی قوت دی ہے, اگر آپ کاروبار کے میدان میں آؤ گے تو دنیا کے بڑے بڑے تاجروں کو پیچھے چھوڑ دو گے, ایسی ذہانت اللہ نے مولویوں کو دی ہے. لیکن دین کا کام کرنے میں, قرآن پڑھانے کے اندر, بچوں کو علی با کا پڑھانے کے اندر جو اللہ کے یہاں اجر ہے ثواب ہے, اور دنیا کے اندر جو ایک روحانی ترقی اور سچے جاریہ ہے وہ لاکھوں روپیوں میں کبھی حاصل نہیں ہو سکتا, کبھی حاصل نہیں ہو سکتا, کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. ہمارے ایک بزرگ نے مجھے فرمایا کہ میرا بیٹا دارالعلوم سے پڑھ کے آیا تو مجھے کہنے لگا ابا جی میں تو کوئی کمپنی قائم کروں گا, کمپنی کھولوں گا. کہا کیوں؟ تو کہا 10-15 ہزار پگار میں کیا ہوئے؟ تو کہا میں تو کمپنی کھول کے پیسے کماؤں گا. اب میں نے سوچا کہ اس کو کیا سمجھاؤں. کہا اللہ نے میرے دل میں ایک جملہ ڈالا, میں نے اپنے بیٹے کو بٹھا کے کہا بیٹا دیکھو لکھ پتی بننا کمال نہیں ہے, کہ تم لاکھوں اور کروڑ روپیے کے مالک بن جاؤ یہ کوئی کمال کی چیز, یہ جو بے ایمان دین کے غدار ان کو بھی اللہ لکھوں روپیہ اور کروڑوں روپیہ عطا فرماتے ہیں. بیٹا کمال یہ ہے کہ تم ایسے بن جاؤ کہ کروڑ پتی لوگ تمہاری چپل سیدھی کرنے کو اپنی سعادت سمجھے. تم ایسے بن جاؤ کہ کروڑ پتی لوگ تمہاری چپل سیدھی کرنے کو اپنی سعادت سمجھے. ایسے تم بیٹا بن جاؤ. بس یہ اوصاف ہمارے اندر آ جائے. ہمیشہ دعا مانگو اللہ موت تک ہمیں اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما لیجئے. آخری سانس تک ہم دین کی خدمت میں لگے رہے. اس کی باقاعدہ اللہ سے دعا کرو. کبھی ناشکری کے الفاظ مت بولو. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت تھوڑی ہے. اللہ کسی سے بھی دین کا کام لے سکتے ہیں. اگر ہم کو قبول کرے تو ان کا کرم اور احسان ہے کہ وہ اپنے دین کے لیے ہمیں قبول فرما لے. اللہ مجھے آپ کو موت کی آخری گھڑی تک قرآن کی خدمت کے لیے دین کے لیے قبول فرما لے, اور قیامت کے دن قرآن کے خادموں کی جماعت میں اللہ ہمیں شامل فرما لے. جنت میں بھی خدامین قرآن ہم اہل اللہ و خاص تتو والی جماعت میں اللہ ہمیں شامل فرما دے رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس وقت پر آپ جمع ہو گئے, دین کی باتیں سنی. اللہ یہ مجلس آپ کے لیے میرے لیے دنیا آخرت میں بھلائی کا ذریعہ بنا دے رہے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ زندگی کی آخری سانس تک اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے ہمیں قبول فرما لیجیے. ہمیں قبول فرما لیجیے. ہمیں قبول فرما لیجیے. کبھی ناشکری ناقدری ہو جائے تو ہمیں محروم نہ فرمائیے. معاف فرما دیجیے, محروم نہ فرمائیے. مفتاحا للخیرات بنا دیجیے, مغلاقا للشرور بنا دیجیے. ہماری زندگی کے ہر قول عمل طرز کو دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے. عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے اس کی اور اس کی قیامت تک آنے والی نسلوں کی ایمان اور دین کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کی ہر ضرورت خزانے غیب سے پوری فرما. اجاڑ دیے گئے ان کے لیے گھر, کھانا, کپڑے, دوا, ہر ضرورت کا خزانے غیب سے انتظام فرما. اے اللہ مظالم کا خاتمہ فرماؤ. ہم نعمان عدل و انصاف کا بول بالا فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. جن شرور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين, اللهم آمين, اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.